والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. بھائیو، ہماری یہ نشست انشاءاللہ اسلامی معاشرت کے متعلق حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ارشادات ہیں ان کے متعلق ہوگی. اسلام کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ایک حصہ حقوق اللہ کا ہے، دوسرا حصہ حقوق العباد کا ہے. پھر حقوق العباد میں ایک پہلو اس کا تعلق اخلاق سے ہے، اور اس کے ایک پہلو کا تعلق معاشرت اور معاملات سے ہے. اخلاق کا تعلق دل سے ہے، اور معاشرت اور معاملات کا تعلق ظاہر سے ہے. معاشرت رہن سہن، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی، ایک دوسرے کا خیال، اسے کہتے ہیں معاشرت. اگر معاشرت اچھی ہو جائے تو یہ دنیا جنت کا نقشہ پیش کرے، اور اگر یہ معاشرت برباد ہو جائے تو سب کچھ ہوتی بھی زندگی میں کانٹے چبھتے ہیں، اور سب کچھ ہوتی بھی زندگی کے اندر انگاروں کی تپش محسوس ہوتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کامل اور مکمل دین لے کے آئے، اس میں معاشرت کے متعلق بھی ہدایت دی، بلکہ بہت اہتمام فرمایا، بہت اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بتلایا کہ کوئی شخص پیاز کھا کے لہسن کھا کے آ رہا ہے تو مجمع میں نہ آئے، یہ اچھی معاشرت کے خلاف ہے، اس سے کسی کو تکلیف ہوگی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں نماز کی کتنی اہمیت، جماعت کی کتنی اہمیت. فرمایا، میرا جی چاہتا جو گھر میں نماز پڑھتے ہیں نوجوانوں کو اکٹھا کروں، لکڑیوں کا ایک ڈھیر اکٹھا کروں اور اس کا ایندھن لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اتنی سخت بات فرمائی، لیکن فرمایا وہ آدمی جماعت چھوڑ دے جس کے بدن میں کوئی ایسی تکلیف ہو، جس سے بدبو پھوٹتی ہو، جس سے دوسروں کو تکلیف ہوتی ہو، وہ گھر میں نماز پڑھ لے. معاشرت، خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، قام رویدا وفتح رویدا ومشا رویدا، آہستہ سے اٹھے، آرام سے دروازہ کھولا، آرام سے چلنے لگے، تاکہ پاس لیٹنے والی رفیقہ حیات جو آپ کی زوجہ تھی انہیں کہیں تکلیف نہ ہو، میرے اس طرز عمل سے تہجد کے لیے اٹھ رہے تھے. لیکن اس کا مطلب نہیں کہ عبادت کا انداز ایسا ہو کہ ساتھ والے کو تکلیف پہنچے. یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا، کوئی ساتھ سو رہا ہے تو زور سے تلاوت بھی نہ کرنا، قریب میں آرام کر رہا ہے تو ذکر بھی زور سے نہ کرنا. اس قدر معاشرت، حسین معاشرت سے معاشرہ حسین بنتا ہے. محبتیں الفتیں جو آج روٹ چکی ہیں اس کا ایک بڑا سبب سوئے معاشرت ہے, بری معاشرت, کہ ہر ایک کو دوسرے کے طرز عمل سے تکلیف پہنچ رہی ہے. کچھ لوگوں کو عبادت کا لحاظ ہوتا ہے اور کچھ لوگ تو اخلاق کا بھی اہتمام کر لیتے ہیں, لیکن معاشرت کے بارے میں ذہن بن چکا اس کو دین سے نکال دیا, اس کی فکر نہیں رہی کہ میں جن کے ساتھ رہ رہا ہوں یا جن کے حقوق مجھ سے وابستہ ہیں یا جن کے قریب میں میں بیٹھا ہوں یا جن کے ساتھ میرا ملنا جلنا ہے یا میرے جو ماتحت ہیں یا جو میرا اوپر افسر ہے, میرا رویہ اور کیا طرز عمل ان کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بھی تو دین ہے, یہ بھی تو دین ہے, اور دین کا ایک بڑا حصہ ہے, اس کا نام ہے معاشرت. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بڑا اہتمام فرما, اور ایک روایت میں تو یوں فرما دیا, فرمایا جس نے اس دنیا میں جسی کے ساتھ زیادتی کی یہیں معافی تلافی کر لینا, اس لیے کہ کل قیامت میں اگر دنیا میں معافی تلافی نہ ہوئی تو کل قیامت میں عدل کی عدالت لگے گی. زیادتی کرنے والا عدالت میں کھڑا ہوگا اور تیری نیکیاں اسے دے دی جائیں گی, اور اگر تیرے پاس تیرے دامن میں نیکیاں نہ ہوئی تو اس کے گناہوں کا بوجھ تیرے گندے پہ ڈال دیا جائے گا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شان تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, بالکل زندگی کے آخری موسم میں مسجد نبوی کے ممبر پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور سب ساتھیوں کو, مسلمانوں کو اکٹھا کیا, فرمایا کسی کا مجھ پہ حق ہے تو آج مجھ سے اپنا حق لے لے, آج اپنا مطالبہ کر لے, میں اس کا حق دینے کے لیے تیار ہوں. کل کے لیے نہ رکھنا وہ بوجھ میرے اوپر, آج مجھ سے اپنا حق لے لو. تو ایک شخص کھڑا ہوا کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ نے مجھے مارا اور میری پشت میں مارا, تو آپ نے فرمایا آپ بھی مار لیں. اللہ کے رسول نہیں, اس وقت میرے پشت پہ کپڑا نہیں تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کپڑا ہٹایا تو وہ فوراً چمٹ گیا اور بوسہ لے گیا. اللہ کے رسول میں یہی چاہ رہا تھا کس طریقے سے آپ کے بدن کا بوسہ مل جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی معاشرت سکھائی ہے, اچھی معاشرت, برتاؤ, میرا برتاؤ کیسا ہو بچوں کے ساتھ, میرے اپنے باپ کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ, ملازم کے ساتھ, ماتحت کے ساتھ, ساتھ چلنے والے, ساتھ کا مسافر ہے اس کے ساتھ, مسجد میں میرے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اس کے ساتھ, میرے ساتھ ایک نشست میں رہتا ہے اس کے ساتھ, میرے ساتھ ہم درس ہم سبق ہے اس کے ساتھ, میرا بڑا ہے اس کے ساتھ, میرا استاد ہے اس کے ساتھ, میرا شیخ ہے اس کے ساتھ, میرا مربی ہے اس کے ساتھ, میرا امام ہے اس کے ساتھ, عالم ہے اس کے ساتھ, بزرگ ہے اس کے ساتھ, اس کا نام معاشرت ہے, یہ دین ہے. اس کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہدایات دی ہے. تو ایک پہلو آتا ہے معاشرت کا, جب ماں باپ کو اللہ اولاد دیتا ہے, اب یہ ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں, اور ماں باپ اولاد کا کیا حق ادا کرتے ہیں, اس ذمہ داری کو کیسے سر انجام دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اذن فی اذن حسن ابن علی حین ولدته فاطمہ بالصلاۃ, جب بیٹا پہلے دنیا میں اولاد آئی تو نبی نے اولاد کے لیے ہدایت دی کہ سب سے پہلے کوشش کرنا اس کے کان میں اللہ کی آواز پہنچے, آذان, اور دوسرے کان میں اقامت, آذان اور اقامت, سب سے پہلے اس کے کان میں جتنا جلدی ہو سکے یہ کام کرنا. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے حضرت حسن کے کان میں آذان دی اور دوسرے کان میں اقامت دی اور ایک سبق دے دیا اس معصوم بچے کے شعور کو، اس آنے والے نئے انسان کو اس دنیا کی حقیقت کا سبق دے دیا کہ تیری ساری زندگی اتنی ہے جتنی آذان اور اقامت، اور پھر نماز کھڑی ہو گئی، پھر نماز کھڑی ہو گئی. اس لیے آنے والے انسان کا حق ہے کہ اس کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی آواز پہنچائی جائے آذان کی شکل میں، اور پھر اس انسان کے جانے والے کا حق ہے کہ اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے. اور اسے سبق مل گیا کہ تیری ساری زندگی کا تماشا اتنا ہی ہے دنیا میں جتنے آذان اور پھر اس کے بعد نماز. یہی تیری دنیا کی یہ حقیقت ہے. یہ سب سے پہلا کام ماں باپ کرتے ہیں، اس کے سرپرست کرتے ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا کہ جب کوئی بچہ دنیا میں آئے تو اسے کسی نیک آدمی کے پاس لے جاؤ، اس سے دعا بھی کراؤ اور اس کے ہاتھ سے تحنیک بھی کرواؤ. حضرات صحابہ کے دل کے اندر جو حضور کی عقیدت تھی وہ تو سبھی مسلمان جانتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو حضور کی خدمت میں لے آتے اور کہتے اللہ کے رسول اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اور تحنیک بھی فرمائیں. آپ کوئی کھجور لے لیتے، کوئی چھوارا لے لیتے، اسے اپنے لعاب سے ملاتے اور پھر اس کے دہن میں رکھ دیتے اور پھر اسے اپنی انگلی کے ساتھ لعاب لگا کے اس کے دہن میں رکھ دیتے. اسے کہتے ہیں تحنیک. یہ میرے پیارے نبی کی سنت ہے کہ بچے جب دنیا میں آئے تو کسی اللہ والے سے دعائیں بھی لی جائیں اور کسی نیک آدمی سے تحنیک بھی کروائی جائے تاکہ بچے کی زندگی میں برکت آ جائے. دعائیں بھی مل گئیں، تحنیک بھی ہو گئی. پہلے مسلمان اس کا اتنا اہتمام کرتے، جب یہ خیال ہوتا کہ شاید کوئی بزرگ قریب میں میسر نہ ہو تو وہ مہینوں پہلے اس کا اہتمام کر لیا کرتے تھے کہ تحنیک کروا لی، اور چونکہ اولاد کی امید ہے اسے یہ کھجور اور یہ تحنیک برکت والی اسے دے دیں گے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا کانا یؤتا بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بچے لائے جاتے، آپ ان کے لیے برکت کی دعا بھی کرتے اور انہیں تحنیک بھی دیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بچہ لے کے آئے، عبداللہ ابن زبیر. یہ مدینہ میں پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ ہے. ہجرت کے بعد مہاجرین کے گھروں میں یہ سب سے پہلا بچہ پیدا ہو، عبداللہ ابن زبیر. مسلمانوں کو بڑی خوشی ہوئی، اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ یہودیوں نے ایک پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہاں مسلمان کی عورتوں پہ جادو ہو گیا ہے، اس لیے ان کے بچے نہیں ہو سکتے. تو جب یہ عبداللہ ابن زبیر پیدا ہوئے تو اسماء فرماتی ہے کہ میں اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کھجور لی، فمضغھا، پھر اسے آپ نے چبایا اور پھر آپ نے اس کے منہ میں اس کا لعاب ملا کر ڈال دیا اور پھر دعا دی، پھر دعا دی اور برکت کی دعا فرمائی. اور یہ عبداللہ ابن زبیر مسلمانوں کا، اسلام کا یہ پہلا بچہ ہے جو مدینہ کے اندر ہوا. تو یوں ماں باپ کی ذمہ داری بتلائی کہ وہ کس طریقے سے کرے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طریقہ بتایا کہ جب اللہ اولاد دے تو شکرانہ اولاد ایک خوشی کی چیز ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے. انسانی فطرت ہے کہ اس کی خوشی کا اہتمام کرتا ہے. اسلام سے پہلے بھی اس کا اہتمام ہوتا تھا اور وہ لوگ کوئی نہ کوئی جانور ذبح کرتے اور خوشی منایا کرتے تھے. اس سے ایک اس بات کا بھی اعلان ہوتا کہ یہ باپ گویا کہ اس عمل سے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ یہ بچہ میرا ہی بچہ ہے، کسی غیر کا نہیں ہے. اسلام نے بھی اس طرز عمل کو بعد میں باقی رکھا اور اسے عقیقے کا نام دے دیا. حقیقے کا نام دیا کہ ساتویں دن اگر بچہ ہے اور آدمی صاحب استعداد ہے تو دو بکرے یا دو بکریاں, ورنہ ایک بکرا بھی کر سکتا ہے, اور اگر بچی ہے تو ایک بکری. یہودیوں کے ہاں اور زمانہ جاہلیت میں جب بچہ ہوتا تو کوئی جانور کاٹا جاتا, لیکن جب بچی ہوتی تو جانور نہیں کاٹا جاتا. اسلام نے اس کا انداز بدلا کہ جب بچہ ہو تو حسب استعداد, چونکہ اس میں وراثت کا معاملہ بھی بچے اور بچیوں میں الگ ہے, شہادت گواہی کا معاملہ بھی بچے اور بچیوں کا الگ الگ ہے, اسی طرح عقیقے کے اندر بھی یہ معاملہ الگ الگ رکھا کہ وہاں دو بکرے بشرطیہ کے استعداد ہو, اگر نہیں تو ایک بھی کافی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کے لیے ایک ایک مینڈا ذبح کیا تھا, کیونکہ اس وقت آپ کی استعداد ہی اتنی تھی, آپ کی استعداد ہی اتنی تھی. ورنہ اگر بچہ ہے تو دو کرنا بہتر ہے اور بچی ہے تو ایک کرنا بہتر ہے. پھر ساتھ ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن اس کے بال بھی صاف کر دیے جائیں, اور ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا کہ حضرت حسن کے بالوں کے بارے میں فاطمہ سے فرمایا, بیٹی حسن کے بالوں کو سنبھال کے رکھنا اور اس کو تلوا لینا, اور اتنی چاندی جتنی اس کا بال کا وزن ہے, چاندی کا وزن اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. جو پہلی مرتبہ سر کے بال اتریں انہیں سنبھال کر تلوا لینا, اور دوسری طرف اتنی چاندی کر کے اس چاندی کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا. علماء نے لکھا کہ چونکہ یہ عقیقہ نانا نے کیا تھا, نانا نے محمد رسول اللہ نے, تو اللہ کی نبی کی چاہت یہ کہ فاطمہ بھی کوئی شکریہ ادا کرے اللہ کا, اور وہ بھی اس طریقے سے اللہ کا صدقہ, اللہ کے لیے صدقہ کر دے. تو اس سے کہا چاندی کی بالوں کی چاندی جو ہے اس کے بقدر اسے صدقہ کر دے. تو یوں حضور کو گویا کہ یہ بھی پسند ہے کہ اگر استعداد ہے اور مالی وسائل میسر ہیں تو اس کے بالوں کے بقدر چاندی بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دی جائے. پھر نام کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ساتویں دن تک تو نام رکھ دیا جائے, اور نام بھی حضور کے پاس صحابہ لے کے آتے اپنے بچوں کو کہ اللہ کے رسول آپ اس کا نام رکھ دیں, نام رکھ دیں. نیک لوگوں سے نام رکھوایا جاتا تھا. ویسے ساتواں دن آخری ہے, ورنہ اس سے پہلے بھی پہلے دن بھی رکھ سکتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ماں باپ کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا نام رکھیں اور اچھا نام رکھیں, اچھا نام رکھیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کو سب سے پیارے نام جو پسند ہیں وہ عبداللہ ہے, وہ عبد الرحمن ہے, اس لیے کہ اس کے اندر عبدیت کا تذکرہ ہے, عبدیت بندہ. پھر اس کے بعد فرمایا اللہ کو انبیاء کے نام بڑے پسند ہیں, اس لیے اللہ نے, اللہ کے نبی نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا, اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا اپنے دادا نبی کے نام کی نسبت سے ابراہیم. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نام کی ایک تیسری شکل بھی بتائی کہ ایسا نام رکھا جائے جس کا معنی اچھا ہو, جیسے اپنے نوازوں کا نام رکھا حسن حسین. تو ناموں کے تین انداز ہو گئے, سب سے بڑھیا نام جس میں عبودیت کا اظہار ہو, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد الجلیل, عبد الرزاق, عبودیت, اللہ کی صفت کے ساتھ, اللہ کی صفت کے ساتھ کوئی عبودیت کا تذکرہ ہو. دوسرے نمبر پہ حضرات انبیاء, حضرات صحابہ, اور تیسرے نمبر پہ وہ نام جن کا معنی اور مفہوم اچھا ہو. یہ نام رکھنے کا انداز ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما کرتے کہ اگر کوئی باپ اپنے اولاد کو بہترین عطیہ کرتا ہے تو سب سے بہترین عطیہ یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے. کل قیامت میں وہ انہی ناموں سے پکارا جائے گا, یدعون یوم القیامۃ بأسمائکم وأسماء آبائکم فأحسنوا أسماءکم, تمہیں تمہارے ناموں سے پکارا جائے گا اور تمہارے ابا کے ناموں سے پکارا جائے گا, اس لیے تم اپنے نام اچھے رکھو. تو یہ کیا برتاؤ ہو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ, یہ معاشرت ہے. کیا برتاؤ ہو باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ, یہ اس کا انداز ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ.